الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته الله سبحانه وتعالى کے اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، ان کا قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ذکر ملتا ہے، اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالی شانہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیل بنا لیا، جگری دوست بنا لیا، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام امام تھے، امام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک پوری امت کے برابر تھے، قانتا للہ اللہ تعالی شانہ کے فرما بردار، حنیفہ سب سے یکسو ہو کر اللہ ہی کے بن کر رہنے والے، ولم یکو من المشرکین، مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمہ اللہ تعالی شانہ کے انعامات پر شکر بجا لانے والے تھے، دل دماغ سے بھی شکر بجا لاتے تھے، دل دماغ سے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ سب اللہ تعالی شانہ کے کرم سے ملا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں، بغیر استحقاق کے اللہ تعالی شانہ نے مجھے ظاہری باطنی جسمانی روحانی مادی دولتیں محض اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے، زبان سے بھی بولتے تھے اور زندگی اللہ تعالی شانہ کی عین مرضی کے مطابق گزارتے تھے، ہر اعتبار سے شاکر تھے. یہ نہیں کہ زبان سے تو شکر ادا کرتے تھے اور دل دماغ میں یہ بات ہوتی تھی کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری محنت کا نتیجہ ہے. یہ نہیں کہ دل دماغ سے تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، زبان سے بھی بولتے تھے مگر اس نعمت کا استعمال غلط، نہ دیکھنے کی چیزوں کو دیکھے، نہ بولنے کی چیزوں کو بولے، نہ سننے کی چیزوں کو سنے، پورے پورے شاکر تھے، صابر بھی تھے اور شاکر بھی تھے. نعمتوں پر شکر کرنے والے بھی تھے اور اللہ تعالی شانہ جب کسی چیز کو لینے کا فیصلہ کرتے تھے تو رضا و تسلیم کے ساتھ، اسلام و استسلام کے ساتھ، پورے اعتماد اور انقیاد کے ساتھ صبر کرتے تھے، جم جاتے تھے کہ میرے لیے بھلائی اسی میں ہے جس کا اللہ تعالی شانہ نے فیصلہ کیا ہے. اگرچہ بظاہر مجھے اس میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہی ہے اگر میں عقل سے سمجھنے کی کوشش کروں تو، مگر اسی میں خیر ہے. صابر بھی تھے، شاکر بھی تھے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو شکر کرنے والا دل نصیب فرمائے، صبر کرنے والا بدن نصیب فرمائے، ذکر کرنے والی زبان نصیب فرمائے. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالی شانہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا، چنگیدہ بندوں میں سے تھے اور اللہ تعالی شانہ نے خود ان کی صراط مستقیم پر رہنمائی فرمائی تھی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالی شانہ نے دنیا میں بھی انہیں حسنہ عطا فرمایا، بھلائی عطا فرمائی. وإنه فی الآخرت لمن الصالحین، اور آپ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ جو بڑا مرتبہ اللہ تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے 100% فرما بردار تھے. آپ کی زندگی میں اسلام تھا. اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ سبمیشن ٹو دا ویل آف اللہ. اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ماننے والا، فرما برداری کرنے والا، یہ سر جھکا ہوا ہے یار کے سامنے. اب یار جو چاہے کہے، کہنا اس کا کام ہے، کر کے دکھانا ہمارا کام ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، جبکہ ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم اسلم، سبمٹ ہو جا، سبمٹ، گردن جھکا دے، میری فرما برداری کے لیے 100% تیار ہو جا. اسلمت لرب العالمین، کہا اے اللہ میں نے اپنا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اب آپ کہتے چلے جائیے، میں آپ ہی کے فضل سے کر کے دکھاتا جاؤں گا. اور پھر کر کے دکھایا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، خود رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا، ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا حق تعالی شانہ نے جن باتوں سے امتحان لیا ان باتوں میں وہ پورے اترے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں سے اللہ تعالی شانہ نے ان کا امتحان لیا، تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر کے دکھایا، وہ امتحان میں پورے اترے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ ہے جس نے اللہ تعالی شانہ کی ہر بات کو پورا کر کے دکھایا. آئی آزمائش ہے، اور اللہ تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں آزمائش ہی کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالی شانہ نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، ہم میں سے سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، یہ نہیں، ہم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. میں 10 رکعتیں پڑھوں مگر اس کا نہ سر ہو نہ پیر نہ پر، اور یہ 2 رکعت پڑھیں خلوص کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق، تو میری رکعتیں زیادہ ہیں ان کی رکعتیں کم، مگر میری 10 رکعتوں میں جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، اس میں جو بھلائی ہے، اس میں جو سنسیریٹی اور اخلاص ہونا چاہیے، اس میں جو اتباع سنت ہونی چاہیے، وہ اتنی نہیں ہے جتنی ان کی 2 رکعت میں ہے، تو اللہ کی نظر میں یہ 2 رکعت پڑھنے والا 10 رکعت پڑھنے والے سے زیادہ مقبول. اس لیے میرے بھائیوں، اعمال کرو تو اس بات کا پورا خیال رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، ان سب چیزوں پر نظر رکھو، نظر رکھو. مکروہ تحریمی سے تو ہر حال میں بچنا ہے، فرض کو، واجب کو، سنت موکدہ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، مگر مکروہ تنزیہ سے بھی بچنے کی کوشش کرو، اور سنت غیر موکدہ، مستحب، نفل کا بھی جتنا اہتمام ہو سکے کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھو، اس لیے کہ جو کام اللہ کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول بہت ہوتا ہے. ایک شخص فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، یا نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد، دونوں قول ہے علماء کے کہ نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنی ہے، اور اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 2-4 منٹ، مگر اجر و ثواب اللہ اکبر اللہ اکبر. غریب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جب یہ شکایت کی کہ ہم مالدار لوگوں کا آخرت کے اعتبار سے اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتے کہ نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، تلاوت وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ذکر و تسبیح میں وہ بھی مشغول ہوتے ہیں ہم بھی مشغول ہوتے ہیں، لیکن ہم غریب ہیں وہ مالدار ہیں، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر سکتے ہم نہیں کر سکتے، غریبوں کی وہ مدد کر سکتے ہم نہیں کر سکتے. تو جنت میں تو آگے وہ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلے کے لیے تسبیح فاطمی عطا فرمائی، اور یہ ارشاد فرمائے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو تو تم اور وہ برابر ہو جائیں. ایک شخص لکھ پتی بنتا ہے, ملینئر بنتا ہے, بلینئر بنتا ہے, مالدار بنتا ہے, کتنی محنت, پھر وہ پیسے اکٹھے کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کرے, کتنی مشقت. مال جمع کرنا یہ ایک مستقل کام, پھر جمع ہو جانے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان نہیں ہے. وہ اتنا سارا کرے اور ان کے برابر ثواب میں ہونے کے لیے غریبوں کو کیا بتلایا کہ تم ہر نماز کے بعد, فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, اجر و ثواب میں تم دونوں برابر ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اپنی آخرت بنانے کے لیے ایسے ایسے نسخے ہمیں بتلائے, مگر میرے بھائیوں ہم اور آپ ہیں کہ ایسی ہر بات سے منہ پھیرتے ہیں, ایسی ہر بات سے منہ پھیرتے ہیں. دین بقدر ضرورت. حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا بقدر ضرورت اور دنیا بقدر مقدر. تو دنیا بقدر ضرورت, دنیا کے معاملے میں ایسا مزاج ہونا چاہیے تھا کہ بھئی بس اتنا ہی لو جتنی ضرورت ہے. کیفی پر اگر کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو اتنی ہی خریدتے ہیں جتنی اس سفر میں کام آئے, ورنہ بگڑ جائے گی. کیا ضرورت ہے بھائی. اور گھر میں ہوتے ہیں تو سٹاک کا سٹاک خریدتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے یہ کیفی کے برابر ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کہ تم مسافر ہو, مسافر ہو, بلکہ راہ گزر, یوں ہی گزرنے والا. کیفی پر ہیں ہم. یہاں اگر سٹاک کا سٹاک جمع کریں گے, یہاں اگر بینک بیلنس بڑھائیں گے, کل روح نکلے گی, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. ہوشیار اور ذہین لوگ وہ ہیں جو آخرت کا سٹاک تیار کرتے ہیں, آخرت کے لیے بھیجتے ہیں. دنیا بقدر مقدر. حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا بقدر مقدر, دنیا تو مقدر میں جتنی لکھی ہے اتنی مل کر رہے گی. چاہے آپ حلال سے لو, چاہے آپ حرام سے لو. حلال سے لیں گے تو آخرت میں نجات, حرام سے لیں گے تو پکڑ. اللہ کی فرما برداری کر کے لیں گے تو آخرت میں اونچے مرتبے, اور اللہ کے احکام کو توڑ کر لیں گے اللہ ناراض. اور دین جو ہے وہ بقدر مقدر نہیں, دین بقدر مشقت. آپ جتنی مشقت اٹھائیں گے, جتنی قربانی دیں گے, جتنی محنت کریں گے, اس کے مطابق دین میں ترقی ہوگی. تو دین کے معاملے میں ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنا زیادہ مجھے مل جاوے, جتنا زیادہ مل جاوے, جتنا زیادہ مل جاوے میں لوں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ نفل ہے, یہ مستحب ہے, نہ جتنی پروفٹ ہو جاوے. لیکن نہیں, دین کے معاملے میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ بس اتنا کافی ہے, فرض ہو گیا, واجب ہو گیا. آخرت میں ڈنڈے سے, آخرت کے ڈنڈے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, چار سنت پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ موقدہ ہے, اور اس کا حکم ہم نے مکتب میں کیا پڑھا تھا کہ سنت موقدہ چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے, اس کی آخرت میں پکڑ ہوتی ہے. اس کے بعد چار فرض بھی پڑھیں گے, اس لیے کہ فرض چھوڑنے پر بھی ڈنڈے پڑتے ہیں. پھر نماز کے بعد دو سنت بھی پڑھیں گے, اس لیے کہ وہاں بھی پوچھ ہوگی, اور دو نفل چھوڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ پکڑ نہیں. آئے اثر میں 15 منٹ پہلے آ گئے ہیں, مگر آ کر کے بیٹھ گئے مسجد میں. بھائی سنت غیر موقدہ تو پڑھ. تو ہم نے مکتب میں پڑھا ہے کہ سنت غیر موقدہ وہ سنت ہے کہ جس کو چھوڑنے پر پکڑ نہیں. اگر پڑھی تو فائدہ ہوگا, مگر چھوڑنے پر پکڑ نہیں. پکڑ میرا اور آپ کا, ہمارے خالق, ہمارے معبود, ہمارے مسجود, اور ہمارے محسن اور ہمارے منعم, ہمیں سب کچھ دینے والے کے ساتھ تعلق محبت کا نہیں ہے, ہمارا تعلق ان سے خوف کا ہے. خوف کا. کیا کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. مولانا اگر ہمیں اپنے رویے سے ایسا احساس دلائیں کہ یہ ہر کام ہمارے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں تو ہمیں غم ہوگا کہ ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے اور آپ کا ہم سے تعلق ڈر والا، خوف والا، محبت والا نہیں. خالق کائنات سے ہمارا اور آپ کا تعلق خوف والا، بس خوف کہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ کر لے، کہیں ہمیں عذاب نہ دے دے، کہیں دنیا میں عذاب نازل نہ کر دے، کہیں قبر میں ہماری پکڑ نہ کر لے، کہیں قیامت کے دن پکڑ نہ. بس یہی تعلق ہمارا، محبت کا تعلق نہیں ہے. محبت کا تعلق جیسے بیوی کے لیے چاکلیٹ لے جاتے ہیں، بیوی کے لیے پھول لے جاتے ہیں، بیوی کے پاس ڈھیروں کپڑے ہوتے ہیں مگر پھر بھی ایک نیا جوڑ. یہ سب کیوں کرتے ہیں، یہ زائد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ محبت کا تعلق ہے، خوش کرنے کے لیے. تو ہمارا سب سے تعلق محبت کا، اور صرف خالق کائنات جنہوں نے ہمیں پیسے بھی دیے ہیں، کپڑے بھی دیے ہیں، بیوی بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، ان کے ساتھ تعلق ہمارا خوف کا، ڈر کا. جیسے حکومت سے ڈرتے ہیں کہ چونکہ یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، ٹیکس نہیں دیں گے تو پکڑ ہوگی، اور جہاں پکڑ کا امکان نہ ہو وہاں ادھر ادھر ٹیکس کو کر جاتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق، محبت کا تعلق رکھو میرے بھائیو، محبت کا. اور محبت کا تعلق ہے یا نہیں پتا کیسے چلے گا؟ ضروری کاموں کو جو ادا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ سے خوف کا تعلق ہے، اور ضروری چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی کرتا ہے جو ضروری نہیں ہے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خوف کے تعلق کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق بھی ہے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اللہ نے ہم سب کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آزمائشیں ہوئی، اور بڑے لوگوں کی بڑی آزمائشیں، بڑے لوگوں کی بڑی آزمائشیں. بعد حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ پاکی ناپاکی، صفائی ستھرائی کے بارے میں اللہ تعالی شانہو نے 10 باتوں کا حکم فرمایا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اللہ تعالی شانہو نے دیکھا کہ ان 10 باتوں کا اہتمام میرا خلیل کرتا ہے یا نہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فأتمهن، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی ان 10 باتوں پر پورا پورا عمل کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ کہا کہ عشر من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں سے ہے. دنیا میں جو بھی نبی آیا ہے اللہ نے اسے ان 10 کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے، لہذا تم بھی کرو. اور وہ ہے بڑی معمولی معمولی، مونچھوں کو تراشنا، مونچھوں کو تراشنا، ہفتے میں ایک مرتبہ مونچھوں کو تراشنا، مونچھوں کو منڈوانا یا مونڈنا یا شیو کرنا نہیں، تراشنا. تراشنے کا مطلب کینچی سے، سیزر سے، یا آج کل جو مشین آتا ہے بیٹری والا، وہ بھی کینچی کی طرح ہوتا ہے مگر بہت فاسٹ چلتا ہے، اس سے تراشنا. اور اس طرح تراشنا کہ تراشنے کے بعد نیچے کی چمڑی نظر آنے لگے، یہ فطرت میں سے ہے. اسی طرح داڑھی کو بڑھانا، داڑھی کو رکھنا، یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ داڑھی کو رکھنا، داڑھی کو بڑھانا، داڑھی کو بڑھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر پھیلی ہوئی تھی. تو لمبی ہوگی تو پھیلی ہوئی ہوگی نا. داڑھی کو بڑھاؤ میرے بھائیوں، یہ زینت ہے، چہرے کی زینت ہے. یہ جس طرح عورتوں کے لیے سر کے بال زینت ہے، اسی طرح مردوں کے لیے چہرے کے بال زینت ہے. اور یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے. داڑھی کو بڑھانا واجب، داڑھی کو ایک مشت رکھنا واجب. ظہر کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو قضا جب پڑھیں گے تو صرف 4 رکعت فرض پڑھیں گے، عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے صرف 4 رکعت فرض پڑھیں گے، فجر کی قضا ہو جاتی ہے صرف 2 رکعت فرض پڑھیں گے، مغرب کی قضا ہو جاتی ہے صرف 3 رکعت فرض پڑھیں گے، اور عشاء کی قضا ہو جاتی ہے تو چار رکعت فرض اور اس کے بعد تین رکعت وتر بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ واجب عمل کے اعتبار سے فرض کے برابر ہوتی ہے، وہ کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ واجب ہے، واجب، یہ سنت نہیں، واجب ہے، واجب. ناخن تراشنا، بغل کے نیچے کے بالوں کو منڈوانا، بغل کے نیچے کے بالوں کے لیے جو سنت طریقہ بتلایا گیا ہے وہ نوچنا. بچے کو اگر شروع ہی سے آپ بتلا دیں جب بہت کم بال نکلتے ہیں کہ اسے پلک کرنا ہے، پلک، تو وہ شروع سے ہی پلک کرے گا تو بال بہت کم ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ جب شیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، منڈوانا شروع کر دیتے ہیں، پھر پلک کرنا بہت مشکل. اور ناف کے نیچے کے بالوں کو منڈوانا، یہ پاکی ناپاکی صفائی ستھرائی کے بارے میں جو احکام اللہ تعالی شانہ نے دیے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پوری زندگی اہتمام سے کرتے رہے، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں کی کبھی کبھی مونچھیں رہ جاتی ہے، مونچھیں بنوانا رہ جاتا ہے کبھی کبھی، یہ بغل کے نیچے اور ناف کے نیچے کے بال ہیں، یہ ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی صفائی ہونی چاہیے، یہ سنت ہے. اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، اگر 40 دن سے کم میں 40 دن ہو گئے اب یہ گنہگار ہوگا. بتاؤ یہ نوجوانوں کو، بچوں کو بتاؤ کہ 40 دن اگر ہو جائے اور ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے نیچے کے بال کی اگر صفائی نہیں ہوئی ہے تو اب یہ گنہگار ہے. تو ہو جاتا ہے کہ کبھی ہر ہفتے نہیں، 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد لوگ کاٹتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں میں بھی پوری زندگی پورا اہتمام کر کے دکھایا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 جگہوں پر الگ الگ ایک مسلمان کی صفات کو بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی صفات کے ذریعے آزمایا گیا تھا کہ ابراہیم کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں. سورہ توبہ میں التائبون، العابدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے، میرا ابراہیم توبہ کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں، گناہوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی توبہ کرتا ہے یا نہیں. یہ توبہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. گنہگار اگر توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے نیچے گرا ہوا ہوتا ہے، توبہ کے ذریعے پھر اوپر آ جاتا ہے. اور جو بے گناہ ہوتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو پہلے جس مرتبے پر تھا اب اس سے اور زیادہ مرتبے اونچے ہوں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے توبہ کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میرے اللہ کی قسم، کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. معصوم تھے مگر کیوں استغفار کرتے تھے، کیوں توبہ کرتے تھے؟ اس لیے کہ استغفار اور توبہ سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. توبہ کرتے تھے. اور امت کی تعلیم کے لیے کہ معصوم ہو گئے، اگر میں اتنی مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں تو تمہیں کتنی مرتبہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوب استغفار کرو. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ کڑکی ہے گھر میں، مال نہیں، کہا کہ استغفار خوب کرو. تیسرا آیا، اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، اولاد کا، خوب استغفار کرو. اور آیا، اس نے کہا کہ باغات میں پھل نہیں ہے، کا استغفار کرو. ایک اور آیا، اس نے کہا کہ نہروں میں پانی نہیں ہے، کہا کہ استغفار کرو. شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت بیماریاں الگ الگ اور سب کو صرف ایک ہی پلایا جا رہا ہے، جو بھی آتا ہے آپ کہتے ہیں استغفار 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 استغفار. ہمارے ذہن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں اتنے بگڑ گئے ہیں، اتنے بگڑ گئے ہیں کہ تعویذ اور عامل کے عملیات کے بغیر ہمیں سکون ہی نہیں ہوتا. جو اللہ کے ایک در کو چھوڑتا ہے، اللہ اسے ہزاروں دروں کے چکر لگواتا ہے کہ اس کے پاس بھی جا، اس کے پاس بھی جا، یہاں بھی دھوکہ کھا، یہاں بھی دھوکہ کھا. اور جو سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در کا ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ عام منوال اس کی فہم کھول دیتے ہیں، اسے سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور اسے پھر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. استغفار. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں کیا کروں، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ استغفروا ربکم، اے میری قوم تم اپنے رب کے سامنے جھکو اور جھک کر کے اس سے بخشش مانگو، استغفار کرو. انہ کان غفارا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یورسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے تو مسلادھار بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا مال دے کر اور اولاد دے کر. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں توبہ کی صفت تھی، تمام انبیاء میں. التائبون العابدون، عبادت بھی بہت کرتے تھے. السائحون، روزہ بھی بہت رکھتے تھے. الراکعون، رکوع بہت کرتے تھے. الساجدون، سجدے بہت کرتے تھے. الامرون بالمعروف، بھلائی کی طرف بلاتے تھے. والناہون عن المنکر، برائی سے روکتے تھے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالی شانہ نے جو حدود مقرر کی تھی، جو باؤنڈریز بنائی تھی، ان باؤنڈریز کی حفاظت کرتے تھے کہ بس یہیں تک، یہیں تک، اچھے اچھے کھانے یہیں تک، اچھے اچھے پینے، یہ جائز ہے یہ ناجائز، ناجائز کی باؤنڈری میں نہیں آتے تھے. وبشر المؤمنین، ایسے مؤمنین کو خوشخبری سنا دیجیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آزمایا اور دوسرے کام کرنے کے لیے کہا، اس میں بھی آپ پورے اترے. قد افلح المؤمنون، ایمان. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز، اور پھر نماز بھی خشوع والی. والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات، لا یعنی، بیہودہ باتوں سے اور فیوٹائل ایکٹیویٹیز سے دور رہنا. آج ہماری پوری زندگی معاصی میں گزرتی ہے یا لا یعنی میں. معاصی یعنی گناہ، اور لا یعنی یعنی وہ کام جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تیری میری، ناجائز، حرام، غیبت، بہتان، تہمت، بدگمانی، حرام، یہ معاصی، یہ گناہ. یا لا یعنی، ایران کی، توران کی، سیریا کی، افغانستان کی، فلاں جگہ یوں ہو رہا ہے، اور پھر آگے کامنٹری کرکٹ کی، فٹ بال کی، یہ لا یعنی میں ہماری زندگیاں گزرتی ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان بھی تھا، ایمان کے ساتھ نماز بھی تھی، نماز میں خشوع بھی تھا، اور پھر پوری زندگی پاک تھی. کس سے؟ لا یعنی سے پاک تھی. گناہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. والذین هم للزکات فاعلون، اور اپنے دل کا تزکیہ، دل ہمیشہ صاف، دل سے برائیاں باہر اور اچھائیاں دل کے اندر. حسد، کینہ، بغض، بخل، بے صبری، ناشکری، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قریب آئے. دل بالکل صاف ستھرا، اور توازو، انکساری، توکل، تفویض، یہ سب چیزیں اندر تھی. رضا و تسلیم، تقدیر پر راضی رہنا، سخاوت. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی خواہش غلط جگہ پہ صرف نہیں کرتے تھے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جب کسی کی کوئی چیز امانت کے طور پر لیتے تھے تو اس میں خیانت نہیں کرتے تھے. جب کوئی ذمہ داری سر پہ آتی تھی اس میں بھی خیانت نہیں کرتے تھے. ہم میں سے بہت سے لوگ کسی کی رقم لیتے ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے، مگر جو ذمہ داری لگائی گئی ہے اس میں خیانت کرتے ہیں. فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو کام ایک طرف رہ جاتا ہے اور موبائل پہ فون پہ بات کر لیتے ہیں، یہ خیانت ہے. اس لیے کہ پانچ منٹ دس منٹ آپ نے جس نے آپ کو کام پہ رکھا ہے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، اب تنخواہ آپ غلط لے رہے ہیں. مکتب میں مدرسے میں بیٹھ کر مدرس ٹیکس میسجنگ کر رہا ہے، موبائل پہ بات چیت کر رہا ہے، اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر کلاس کے دوران ٹیکس میسجنگ کر رہا ہے، لوگ آفیسوں میں بیٹھ کر ای میل کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ساری خیانتیں ہیں. خیانت، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس میں خیانت کرنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خیانت نہیں تھی، امانت پوری کی پوری. والذین هم لأماناتهم وعهدهم، اور جب کسی کے ساتھ معاہدہ اور اگریمنٹ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نماز پڑھتے تھے، نماز کا بہت اہتمام، جو فرض نمازیں تھی ان کا بھی اہتمام خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی بہت پڑھتے تھے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تھے. ان اوصاف کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری زندگی میں توبہ ہے یا نہیں، تیری زندگی میں عبادت ہے یا نہیں، تیری زندگی میں روزہ ہے یا نہیں، تیری زندگی میں رکوع ہے یا نہیں، تیری زندگی میں سجدہ ہے یا نہیں، تیری زندگی میں امر بالمعروف ہے یا نہیں، تیری زندگی میں نہیں عن المنکر ہے یا نہیں، تیری زندگی میں اللہ تعالی شانہ کی مقرر کی گئی حدود کی پابندی ہے یا نہیں، تیری زندگی میں ایمان ہے یا نہیں، تیری زندگی میں نماز ہے یا نہیں، تیری زندگی میں خشوع ہے یا نہیں، تیری زندگی میں لغو اور لایانی سے پرہیز ہے یا نہیں، تیری زندگی میں تزکیہ ہے یا نہیں، تیری زندگی میں امانت ہے یا نہیں، تیری زندگی میں معاہدے کی پاسداری ہے یا نہیں، تیری زندگی میں شرمگاہ کی حفاظت ہے یا نہیں، تیری زندگی میں نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کی محافظت ہے یا نہیں. اور سورہ احزاب میں ان المسلمین والمسلمات، تیری زندگی میں اسلام ہے یا نہیں، والمؤمنین والمؤمنات، تیری زندگی میں ایمان ہے یا نہیں، والقانتین والقانتات، تیری زندگی میں فرما برداری ہے یا نہیں، والصادقین والصادقات، تیری زندگی میں سچائی ہے یا نہیں، والخاشعین والخاشعات، تیری زندگی میں خشوع ہے یا نہیں، والمتصدقین والمتصدقات، تیری زندگی میں خیرات ہے یا نہیں، والصائمین والصائمات، تیری زندگی میں روزے ہے یا نہیں، والحافظین فروجہم والحافظات، تیری زندگی میں شرمگاہ کی حفاظت ہے یا نہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تیری زندگی میں بہت زیادہ ذکر ہے یا نہیں. اتنی ساری باتیں ہیں. وہ دس چیزیں پاکی ناپاکی صفائی ستھرائی والی، اور اس کے علاوہ یہ ساری صفات کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تیری زندگی میں ہے یا نہیں، اور اگر ہیں تو آخری گھڑی تک رہتی ہیں یا نہیں، یہ امتحان ہوا. اللہ جل جلالہ عام منوالو فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو ان ساری باتوں سے آزمایا، فأتمهن، ہمارا ابراہیم کسی ایک بات میں بھی کوتاہی کرنے والا نہیں پایا گیا. اور ان کے ساتھ پھر دوسری آزمائش ہے جوانی میں نبوت ملی، اور نبوت ملتے ہی پوری قوم مخالف، حکومت بھی مخالف، نمرود بھی مخالف، ماں باپ بھی مخالف، خاندان بھی مخالف، آپ اکیلے کھڑے، مگر جمے. اور پھر آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا، آپ جمے، اور پھر اللہ تعالی شانہ نے حکم فرمایا کہ میرے ابراہیم شام چلے جاؤ، بیوی بچوں کو لے کر شام چلے گئے، وطن سے بے وطن. اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر اب تم نکل جاؤ شام سے. کہاں؟ کہ بس میرے جبریل کے ساتھ جاؤ. اللہ اکبر، کچھ سرے تسلیم خمے ہیں، آپ کہہ دے چلے جائیے، کر کے دکھانا آپ کے فضل سے، یہ آپ کے خلیل کا کام ہے. سارا کو رہنے دو شام میں، اور ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر چلے جاؤ. کہاں؟ جبریل تمہیں لے جائے گا، جاؤ. بہت خوبصورت سبزے والی پانیوں والی زمین آتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل سے کہتے تھے کہ کیا میں یہیں رک جاؤں؟ کہا کہ نہ، اللہ کا حکم آگے کا ہے. یہیں رک جاؤں؟ نہ، اللہ کا حکم آگے کا ہے. یہیں رک جاؤں؟ نہ، اللہ کا حکم آگے کا ہے. یہاں تک کہ بیابان صحرا آ گیا مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں اس وقت کوئی درخت، پانی،
جانور انسان کوئی نہیں، یہاں ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے، رک گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالی شانہ حکم فرما رہے ہیں کہ میرے خلیل سے کہو کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو یہیں رہنے دو اور تم چلے جاؤ واپس شام. اپنے وطن سے بے وطن کیا کہ چھوڑو وطن اور جاؤ شام اور شام میں رہو. شام سے پھر بے وطن کیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر چلے جاؤ. ایک مہینے، دو مہینے، سال قیام رہتا ساتھ تو بھی بہت بڑی قربانی تھی، مگر کہا کہ نہ، چلے جاؤ. اور فرما برداری کا جذبہ ایسا تھا کہ حضرت جبریل کی وحی سنی، اٹھ کر چلنے لگے. حضرت ہاجرہ حیران کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے گئی، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، مگر خاموش. کہا اللہ کا حکم ہے. کہا کہ جی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی تو بیوی انہی کی تھی. کہا کہ اذن لا یضیعونا، اگر اللہ کا حکم ہے تو جاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ رضا و تسلیم. کیا کہ اللہ نے مجھے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے اس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اسی میں فائدہ ہے. چلے گئے، اجازت ملتی تھی آتے تھے، دیکھ کر پھر چلے جاتے تھے، اجازت ملتی تھی آتے تھے، دیکھ کر چلے جاتے تھے. اللہ تعالی شانہ نے اس جنگل میں منگل بنایا ہے، پہلے زمزم کا کنواں پھوٹا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر سے، اور پھر پانی کو دیکھ کر پرندے آئے، پرندوں کو دیکھ کر انسان آئے، بستی مکہ مکرمہ بس گیا، بستی ہو گئی وہاں. اور پھر جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کی پرورش کے بغیر اللہ تعالیٰ کی پرورش سے بڑے اور جوان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے حکم کیا، ولما بلغ ماہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. خواب دیکھا، اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے کہ میں میرے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تیری کیا رائی ہے؟ دیکھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ بیٹے کا جذبہ کتنا ہے اللہ کی خاطر قربان ہونے کا. یہ نہیں تھا کہ اگر بیٹا منع کر دے گا تو چھوڑ دیں گے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، کر کے دکھائیں گے. مگر بیٹے کو بھی تو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں. مگر بیٹا بھی تو ابراہیم ہی کا تھا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا، اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم کیا ہے، انتظار کس بات کا، اسے کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. لیکن خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے، میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پہ چھری چلائی تو ذبح کر رہا ہوں، وہ خواب پورا ہو گیا. فلما اسلما جب دونوں کے دونوں نے اپنی گردن جھکا دی، سر جھکا دیا، باپ اور بیٹے، اللہ کچھ لیتے نہیں ہم سے، اللہ آزماتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں. اس وقت میرے بھائیو جم کر رہو، دیکھو اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے یا نہیں. جنت سے مینڈا بھیجا گیا، ونا دینا ایا ابراہیم قد صدق تر رویا، آپ نے سچ کر کے دکھایا، امتحان میں آپ پورے اترے. یہ اسماعیل کی جان لینا مقصود نہیں تھا، مقصود امتحان تھا، اس مینڈے کو ذبح کر دو. اور ایسے مقبول ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کی سنت ہے. یہ قربانی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تو ابراہیم اور ہاجرہ اور اسماعیل کی یاد تازہ ہوتی ہے، زمزم پیتے ہیں تو اسی خاندان کی یاد تازہ ہوتی ہے، درود پڑھتے ہیں تو اس خاندان کی یاد تازہ ہوتی ہے. بس میرے بھائیو اسی پر اکتفا کرتا ہوں. یہ تھا امتحان. یہ صفات ہماری زندگی میں بھی آئے، اور ان ساری صفات، یہ ساری صفات امتحان میں کامیاب ہو گئے. یہ جتنے کام سونپے گئے تھے ان سارے کاموں کو آنکھ بند کر کے کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے کیا تمغہ دیا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. پیغمبر تو تھے ہی، یہ نہیں کہ پیغمبری اس کے بعد عطا فرمائی، نہیں، نبوت دینے کے بعد حق تعالی شانہ نے آپ کا امتحان لیا، اور امتحان کا نتیجہ یہ کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، مقتدا. یہودی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے. پیغمبروں میں بھی آپ بڑے، پیغمبروں میں بھی آپ بڑے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں، مجھ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے ان کی پیشن گوئی کا اور میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب یہ جتنی بھی باتیں عرض کی، خلاصہ اب ختم ہو رہی ہے بات، یہ جتنی باتیں عرض کی بہت ساری آ گئی، ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ان سب کا خلاصہ صرف دو باتیں، دو باتیں صرف ان سب کا خلاصہ، اس لیے کہ کسی کو یاد بھی نہیں رہے گی یہ ساری باتیں، تو کہ یہ صفت بھی لانی ہے، یہ صفت بھی لانی ہے، یہ صفت بھی لانی ہے. بس دو باتیں، دو صفت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، خود بخود یہ ساری صفات آ جائیں گی. نمبر ایک صبر، اور نمبر دو یقین. صبر اور یقین، یقین، یقین کہ جو اللہ نے کہا ہے حق اور سچ ہے، یقین کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا، یقین کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں نفع ہی ہو سکتا ہے. کسی حکم کو پورا کرنے میں اگرچہ میری عقل کو نقصان نظر آتا ہے، لیکن یہ عقل کا دھوکہ ہے، اللہ کے حکم میں نقصان نہیں ہو سکتا. اور کسی نافرمانی میں مجھے نفع نظر آ رہا ہے، یہ میری عقل کا دھوکہ ہے، اللہ کی نافرمانی میں نفع نہیں ہو سکتا، نقصان ہی ہوگا. یہ یقین. اور اس یقین کے بعد پھر صبر، جم جانا، جم جانا، جم جانا، مصیبت آئے تو بھی جم جانا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا موقع آئے اس میں بھی جم جانا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا موقع آئے تو بھی جم جانا. جو لوگ میرے بھائیوں صبر اور یقین والی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر یہ ساری صفات آ جاتی ہیں، اور ان کے اندر امتحان میں پورا اترنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. اور جب وہ ایسے ہو جائیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ تعالی شان ان کو بھی امام اور مقتدا بنائیں گے، غیر نبی کو بھی اللہ امام اور مقتدا بنائیں گے، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ پیدا کریں گے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اور ہم نے لوگوں کو ائمہ بنایا، کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، صبر کیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون، جب انہوں نے یقین والی زندگی گزاری. یقین اور صبر کی دولت اگر کسی کو مل جائے تو اللہ اسے امامت عطا فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ یقین اور صبر کی دولت آئے گی تو یہ سارے اوصاف آئیں گے، اور یہ سارے اوصاف آئیں گے تو اللہ تعالی شانہ امامت کی دولت عطا فرمائیں گے. اور اگر یقین اور صبر نہیں تو میرے بھائیوں پھر ان سارے کاموں کو نہیں کر سکے گا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا کوئی بھی سرکار باغی کو کوئی عہدہ نہیں دیتی، باغی کو، نافرمان کو. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ شانہ نے بشارت سنائی کہ اے میرے خلیل میں نے تجھے امام بنایا، امامت عطا فرمائی، قیامت تک لوگ تیری اقتداء کریں گے، قیامت تک میں نے تجھے امام بنایا، تجھے چاہنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا، تو آپ نے دعا کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر جن کو امامت ملے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے کہ لا ینالو احد الظالمین، ہاں ان کو بھی ملے گی، مگر ایک بات اصول کے طور پر سب یاد رکھ لیں کہ میری نافرمانی کرنے والوں کو امامت کا عہدہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ میری نافرمانی، سرکار کی نافرمانی کرنے والے کو سرکار عہدے پر نہیں بٹھا دی. اس لیے میرے بھائیو آج کے اس عید کا پیغام یہی ہے کہ رضا و تسلیم، رضا و تسلیم کا کیا معنی؟ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، روکھی سوکھی جو کچھ ملے. میں اپنے بہت سارے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ تقدیر سے مت لڑو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے بھی فیکٹری کھولنی ہی ہے. 10,000 کا قرضہ لیا فیل، اور 15,000 کا قرضہ لیا فیل، اور 10,000 کا قرضہ لیا فیل. ارے بھائی تو قرض میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ 300 پاؤنڈ کی کہیں نوکری تلاش کر لے اور کھا پی کر کے زندگی گزار لے. اے بھائی کیوں تقدیر سے کیوں لڑتے ہو؟ تقدیر سے کیوں لڑتے ہو؟ تقدیر کو کیوں آزماتے ہو؟ تو رضا و تسلیم، راضی، اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ شفا مل جائے، لیکن کوشش کے باوجود بھی شفا نہ ملے تو ہم بیماری پہ راضی. ہم کوشش کریں گے کہ فقر سے نکل جائیں، لیکن کوشش کے باوجود بھی فقر رہے تو ہم فقر پہ راضی. ہم کوشش کریں گے کہ ذلت سے نکل جائیں، لیکن کوشش کے باوجود بھی ذلیل رہے تو اس ذلت پر بھی ہم راضی. ہر حال میں ہم راضی. رضا و تسلیم اور اسلام و استسلام، دل سے اللہ کو اور اللہ کی باتوں کو ماننا اور گردن جھکا کر، سر جھکا کر وہ جو کہیں وہ کرنا، کہ کہنا آپ کا کام ہے اور آپ کے فضل سے، آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے کر کے دکھانا، یہ ہمارا کام ہے. اور اگر غلطی ہو جائے تو خوب توبہ. بس یہ میرے بھائیوں اگر ہم نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ شانہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے. اگر بحیثیت فرد اور انڈیویجول کے کسی نے یہ کر کے دکھایا تو بحیثیت فرد کے وہ امام بنے گا، اور بحیثیت امت کے اگر ہم نے کر کے دکھایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی طرح آج بھی بحیثیت امت کے اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں پوری دنیا کی امامت اور قیادت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو خوب توفیق عطا فرماوے. اس کے لیے میرے بھائیوں کوشش کرو، محنت کرو. جن جن جگہوں پر جانے سے، جن جن مجالس میں بیٹھنے سے، جن جن تحریکات میں حصہ لینے سے ہماری زندگیوں میں یہ پورا دین، یہ اسلام، استسلام، رضا و تسلیم اور شریعت مطہرہ کی پابندی، صبر و یقین آتا ہے، اس میں حصہ لو اور اپنی فکر کرو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.